ارزقنا شفاء الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
سبحان الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء افضل السفراء حبيب الله العالمين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين، من الان الى قيام يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات. عزیزان گرامی قدر، شہید کے مکتب میں، شہید کے مشرب میں، شہید کے مسلک میں موت اتنی خوفناک، خطرناک اور پیچیدہ نہیں ہے جتنی ہم عام انسانوں کے مسلک و مشرب میں ہیں. اور ایسا کیوں ہے، ہمیں یہ اتنی پیچیدہ کیوں نظر آتی ہے؟ کیونکہ ہم دنیا سے بہت زیادہ لو لگا لیتے ہیں، اور دنیا کی مادیات میں کھو جاتے ہیں. ہم جب عام زندگی میں کسی بزرگ شخصیت سے، کسی اچھی شخصیت سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، تو چاہے اس کا گھر بہت بڑا ہو، بہت خوبصورت ہو، اس کے مہمان خانے میں یا ڈرائنگ روم میں انواع و اقسام کے چیزیں رکھی ہوں، انواع و اقسام کی، یا مثلا اس کی دیواروں پر بہت ہی قیمتی فریمز لگے ہوئے ہوں، اس کا جو صوفہ ہے وہ بہت قیمتی ہو، ہوا چاہے گرم ہو یا ٹھنڈی ہو، کمرہ چاہے بہت زیادہ مجلل ہو، بہت زیادہ اس کے اندر اس طرح کی انواع و اقسام کی اشیاء ہو، یا نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، سادہ ہو، جب ہم اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں یا ہم اس کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ملاقات ہوتا ہے، ہم ان ساری چیزوں پر توجہ نہیں دیتے. سے آپ کو لگاؤ ہوگا، آپ اتنا زیادہ پہ نظر کرتے چلے جائیں گے اور یہ ساری چیزیں حاشیے میں چلی جائیں گی، گم ہو جائیں گی. اس کی شخصیت میں، اس عمارت کی خوبصورتی، اس دروازے کی خوبصورتی، اس کا رنگ، اس کا لباس، اس کے کمرے میں جتنے پرنٹس لگے ہوئے ہیں، جتنی قیمتی اشیاء لگی ہوئی ہیں، ساری چیزیں آپ کی توجہ حاصل نہیں کر سکیں گی. کیونکہ آپ کو شخصیت بہت اہم ہے جس سے آپ ملنے کے لیے جا رہے ہیں، جس سے آپ ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے آس پاس، جو آپ کے ساتھ گئے ہیں مختلف افراد، ان کے نزدیک وہ شخصیت اہم نہیں. جب آپ واپس آئیں گے تو وہ آپ سے پوچھیں گے، وہ فلاں دیوار پہ لگی ہوئی اس پینٹنگ کو دیکھا تھا کیسی تھی؟ آپ کہیں گے نہیں. اچھا صوفے دیکھے تھے کتنے اچھے تھے؟ نہیں، دھیان نہیں رہا. کپڑے دیکھے تھے کیسے پہنے ہوئے تھے؟ نہیں، میں باتوں میں مگن تھا. ہاں، روزمرہ کی زندگی میں انسان کے ساتھ یہی ہوتا ہے نا. انسان جس سے بھی ملاقات کرتا ہے، جس سے بھی ملنا چاہتا ہے، اس کی شخصیت کی اہمیت اس کے ارد گرد کی چیزوں کی اہمیت کو کم کر دیتی ہے. جتنی بڑی شخصیت ہوگی انسان، اتنا زیادہ اس شخصیت میں کھوتا چلا جائے گا. ہمیں اپنی زندگی میں یہی کوشش کرنی چاہیے. شہید اپنی اس دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھوتا. شہید کے نزدیک سب سے اہم چیز کیا ہے؟ خدا سے ملاقات، امام سے ملاقات، رسول خدا سے ملاقات. اس لیے وہ شخصیت کو مد نظر رکھتا ہے کہ جس کے پاس اس نے جانا ہے وہ بالکل اس کا انداز دنیا میں اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح ہم کسی بڑی شخصیت سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، اور ہم اس کے دروازے کے رنگ میں کھوئے بغیر دروازہ کھلنے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ دروازہ کھلے گا اور کب ہم اپنی پسندیدہ شخصیت سے ملاقات کریں گے. عزیزان محترم، شہید بھی یہی انداز اپناتا ہے. وہ خداوند متعال سے اپنی ملاقات کے درمیان اس موت کو دروازے سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتا. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر. عزیزان محترم، کل میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ انسانی جسم کی اور جسم کے ملحقات کے، جسم سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، انسان کے بدن سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، ان چیزوں کا اس دنیا میں کوئی، ان کا کوئی رتبہ نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے ان کی. انسان جب برزخ میں جائے گا تو روایت میں ملتا ہے کہ انسان کو خداوند متعال برزخ میں جسم عطا کرے گا. اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صلی علی محمد و آل محمد. کسی نے سوال کیا نا کہ مولا برزخ میں جب جسم یہاں رہ جائے گا تو وہاں کیا ہوگا؟ کہا کہ برزخ دنیا سے زیادہ کامل جگہ کا نام ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہر چیز اپنے کمال پہ ہوگی. اسی لیے انسان کا جسم بھی وہاں پر کمال پر ہوگا. خدا انسان کو جسم دے گا، وہ جسم کھائے گا، پیئے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، تمام تر احساسات کا مالک ہوگا. وہ گرمی سردی کو برداشت کرے گا، اس کے دلی احساسات ہوں گے، قلبی احساسات ہوں گے، لیکن اس دنیا جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ برزخ میں اپنے کمال پر ہوں گے. اب یہ فیصلہ انسان نے کرنا ہے کہ وہ جب اس دنیا سے برزخ کا سفر کرے گا تو اس نے کس حالت میں یہاں سے جانا ہے. اگر وہ نیک فطرت لے کر یہاں سے جائے گا، پاکیزہ روح لے کے جائے گا، تو اس کا بدن وہاں پاکیزگی میں اپنے کمال پر ہوگا. اگر وہ خبیث طینت لے کے یہاں سے جائے گا تو اس کا بدن وہاں پر اتنا ہی کمزور اور ضعیف ہوگا، اتنا ہی خباثت میں مبتلا ہوگا، اتنا ہی عذاب میں مبتلا ہوگا جتنا اس دنیا میں اس نے دیکھا ہے. دو شہید ہیں، محمد اور حمید، 22-23 سال کی عمر میں شہید ہو گئے. باپ سے پوچھا گیا ان کے بارے میں کہ یہ اتنی جوانی میں شہید ہو گئے. خداوند متعال نے آپ کے گھر میں شہادت اتاری، شہادت کو ورثہ قرار دیا آپ کا. کہا کہ میں نے ساری زندگی اپنے بچوں کو حلال کھلایا، حلال کھلایا، محنت مزدوری کرتا تھا، مختلف جگہوں پہ کام کرتا تھا، سیمنٹ کی فیکٹری میں کام کرتا تھا، اتنا گرم سیمنٹ آتا تھا کہ اسے جب بوری میں بھرنے جاتے تھے تو ہاتھ کٹ جاتے تھے۔ ایک دن میرا ہاتھ کٹا، میں گھر آیا تو میں نے اپنے بیٹے حمید کے ساتھ بیٹھ کے میں کھانا کھانے لگا، حمید نے میرا ہاتھ دیکھا، کہا بابا اتنے محنت کی کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنا حلال کما کے لے کے آتے ہیں، اتنا محنت کرتے ہیں ہمارے لیے۔ کہا بیٹا میں حلال کما کے لے کے آتا ہوں تمہارے لیے، اور حلال میں محنت لگتی ہے، اور خداوند متعال نے ہر انسان پہ فرض کیا ہے کہ وہ اپنے اولاد کی ضروریات کو پورا کرے۔ اگلے دن حمید کی والدہ نے بتایا کہ حمید اپنی جیب خرچی لے کے نہیں گیا، اور اس کے بعد کئی دن گزرے، دیکھا حمید جیب خرچی نہیں لے رہا، پوچھا بھائی کیا ماجرا ہوا، کیا بات ہے، بلایا، کہا بابا آپ اتنی محنت کر کے پیسے کماتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اسے فضول کاموں میں ضائع کروں، صبح ناشتہ کر کے جاتا ہوں، دوپہر کو کھانا کھا لیتا ہوں۔ کہا اتنا میرا یہ بیٹا ہمارا خیال رکھنے والا، والدین کا احترام کرنے والا تھا۔ دونوں جنگ پہ گئے، محمد شہید ہو گیا، جب لائے دفنانے کے لیے تو حمید اصرار کر رہا تھا کہ بابا ابھی چلیں برابر والی قبر کو میرے لیے ریزرو کر لیں، ابھی سے خرید لیں۔ میں نے کہا جاؤ، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، خدا تمہیں زندگی دے، حیات دے گا، یہ جب قبر کی باری آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ کہا ایک سال 17 دن ابھی محمد کی شہادت کو گزرے تھے، حمید شہید ہو گیا، لائے دفنایا گیا، کسی اور جگہ قبر ملی، ایک کی قبر مشرق میں، ایک کی مغرب میں۔ کہا میرا یہ دستور تھا، جب تک چہلم نہیں ہوا روزانہ اس کی قبر پہ جاتا تھا حمید کی۔ ایک دن میرا دل بڑا بیتاب ہوا، بیٹا تھا، دل بڑا بیتاب ہوا، میں نے کہا، بے اختیار رونے لگا، اور اپنا سر میں نے، اپنا رخسار میں نے حمید کی قبر پہ رکھ دیا، مٹی پہ رکھ کے میں زارو قطار رونے لگا، اور میں نے کہا حمید تجھے اس کا واسطہ جس کے عشق میں تو نے اپنی جان دے دی، ایک مرتبہ خواب میں اپنی زیارت کرا دے۔ کہتے ہیں میں گھر آیا، رات کو سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کچے راستے پہ چلتا چلا جا رہا ہوں، اچانک ایک باغ کا دروازہ کھلا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ میرا باغ ہے۔ اندر داخل ہوا تو اتنے گھنے درخت تھے کہ سورج کی روشنی نیچے نہیں پڑ رہی تھی، اور پرندوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی تھی لیکن مجھے پرندے نظر نہیں آ رہے تھے۔ درختوں پر انواع و اقسام کے پھل لدے ہوئے تھے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے آگے آگے میرا بیٹا حمید کسی شخصیت کے ساتھ چل رہا ہے جن کے کندھوں پر ابا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ابھی میں نے دعا مانگی تھی اور خدا نے میری دعا پوری کر دی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ بیٹے نے مجھے مڑ کے دیکھا، اچانک جب مجھے مجھ پہ نظر پڑی بیتاب ہو گیا، اس شخصیت سے اجازت لی اور بھاگتا ہوا میرے پاس آیا، مجھے گلے لگا لیا۔ اب جو مجھے گلے لگایا تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی چیز مجھ سے نہ آ کے ٹکرائی ہے، نہ اس چیز کا وزن محسوس ہو رہا ہے۔ میرا بیٹا میرے گلے تو لگا ہے لیکن کوئی وزن نہیں ہے، کوئی جسامت نہیں ہے، کوئی سنگینی نہیں ہے۔ کہا بابا کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا میں اگر آ گیا تو کیا گناہ کیا؟ کہا نہیں آپ نے گناہ نہیں کیا، لیکن مجھے آپ سے شکایت ہے، آپ کو مجھ سے ملنا تھا، ایسے ہی کہہ دیتے، آپ نے حضرت کا اور مولا کا واسطہ کیوں دیا، ان کی قسم کیوں کھائی؟ میں نے کہا کون حضرت اور مولا؟ کہا کہ جب قبر پر رخسار رکھ کے قسم کھائی تھی کہ حمید تمہیں اس کا واسطہ کہ جس کے عشق میں تم نے جان دی، یہ وہی تو تھے امام حسین جن کے ساتھ ساتھ میں یہاں چل رہا تھا، اور یہ دیکھیں یہ میرا گھر امام حسین علیہ السلام کے گھر کے برابر میں ہے۔ خداوند متعال نے میرے مولا کو مقرر کیا ہے، وہ روزانہ مجھے علوم آل محمد سے سرشار کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس دنیا سے لے کے کیا جا رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ اور دنیا سے جاتے وقت روایات میں ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے سامنے اس کی پوری زندگی کی فلم چل جاتی ہے نا، پوری زندگی کی فلم، اور جب وہ فلم اس کے سامنے چلتی ہے تو سارے اچھے کام اور سارے برے کام اس کے سامنے آ جاتے ہیں، ساری چیزیں وہ دیکھنے لگ جاتا ہے. تو عزیزان محترم اپنے بچوں کی تربیت بھی انہی اصولوں پہ انجام دیں. اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں کا تو اصول یہ ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرتے ہیں تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے بھائی بچوں کے والدین سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا ذرا نعرہ تو لگا کے دکھانا علی مولا کا, نعرہ حیدری. بچہ تتلاتی ہوئی آواز میں کہتا ہے یا علی. جب تھوڑا سا وہ بڑا ہوتا ہے دیواروں پہ خط کھینچنا شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں ایسے نہیں ایسے نہیں, پہلے ہاتھ پکڑو اور اس کے بعد اس سے لکھواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ان اصولوں پہ بچے کی تربیت ہوتی ہے, بچہ جب بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ زندگی میں جب بھی ٹھوکر کھاتا ہے ایک ہی آواز اس کے منہ سے نکلتی ہے یا علی یا علی یا علی. بے شعوری میں, لا شعوری میں, کم فہمی میں, نا سمجھی میں یہ بچہ علی کے نام کے ساتھ ساتھ بڑا ہو رہا ہوتا ہے. اور جب یہ شعور کے منزل میں داخل ہوتا ہے تب اس بات کی فکر کرتا ہے کہ میری ماں نے مجھے کیا سکھا دیا, یہ کون ہے کہ جب میں لڑکھڑاتا ہوں, جب مشکل کا شکار ہوتا ہوں تب میرے منہ پہ ایک ہی کلمہ آتا ہے یا علی. پھر وہ اپنی مولا کے معرفت کے پیچھے جاتا ہے, پھر اپنے مولا کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کون شخصیت ہے کہ جسے آج تک میں دیکھ بھی نہیں پایا لیکن جب بھی پکارتا ہوں مشکل کو شائع کے لیے آ جاتا ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. جب پکارتا ہوں آ جاتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ میری مدد کو آتا ہے بلکہ ہر اس شخص کی مدد کو آ جاتا ہے جو اسے پکارے, بلا تفریق, بغیر کسی فرق کے. کیونکہ عزیزان محترم ہمارے مکتب نے ہمیں اکیلا چلنا تو سکھایا ہی نہیں ہے, ہمارے مکتب میں انفرادیت کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. آیت اللہ حسن زادہ عاملی جو عارف شخصیت ہیں زندہ ہیں, خدا ان کو طول عمر عطا فرمائے, فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لکھی, جوانی کا زمانہ تھا, اپنی کتاب لکھنے کے بعد وہ کتاب میں آیت اللہ طباطبائی علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کے پاس لے گیا. کیونکہ کتاب لکھنے والے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب کتاب لکھتا ہے تو کسی بڑے سے اس کی تصحیح کروا, بہت جو تم نے بات لکھی ہے مقدمے میں مجھے تم سے شکایت ہے. راستہ دیکھا نہ کہ صرف مجھے. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. انفرادیت ہمارے مذہب میں آئی نہیں, اسی لیے ہم تو پورے اجتماع, پورے بنی نو انسان, پوری بشریت کے لیے بات کرتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے ہمارے منہ پہ ایک ہی دعا ہوتی ہے, پروردگار جو لوگ بغض علی میں مریض ہیں اللہم اشف کل مریض, خدا تمام مریضوں کو شفا دے دے. اور جن لوگوں کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے اللہم اغن کل فقیر, وہ جتنے فقیر ہیں علی کی ولایت سے محروم ہیں, اے خدا تو ان سب کو غنی بنا دے, مولا کی بصیرت عطا فرما دے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. محمد والے محمد. انفرادیت نہیں ہمارے مکتب میں, اجتماعیت ہے. ہم اجتماعیت کی فکر کرتے ہیں, ہم اپنے مولا کے پاس مولا کی بصیرت حاصل کرنے کے لیے بھی اجتماع کے ساتھ جاتے ہیں. اسی لیے ہمارے مکتب میں محفلیں ملتی ہیں, ہمارے مکتب میں مجلسیں ملتی ہیں, ہمارے مکتب میں جشن ملتے ہیں. کیا ہے, دعائیں اپنی جگہ, لیکن تاکید یہ کی جاتی ہے کہ دیکھو جب دس محرم آئے، چہلوم آئے، جب ایسے مواقع آئیں تو کیا کرو؟ جلوس میں شرکت کرو. دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ دین ہمیں اجتماعیت سکھا رہا ہے عزیزان محترم. اور اگر یہ اجتماعیت، یہ مولا کی جانب قدم آگہی کے ساتھ ہمارا اٹھنا شروع ہو جائے اور ہمیں وہ آگہی حاصل ہو جائے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کس کی جانب جا رہے ہیں، سبحان اللہ، اس سے اچھی تو اور کوئی بات نہیں ہوگی. انسان کس جانب قدم اٹھا رہا ہے؟ موت کی جانب. کس کے ساتھ؟ آگہی کے ساتھ. لیکن عزیزان محترم، صرف آگہی پہ نہیں رکنا، صرف آگہی پہ نہیں رکنا، بلکہ جو چیز بھی آگہی کے نتیجے میں حاصل ہو اس پر ثابت قدم رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، چاہے ہمارے سامنے موت ہی کیوں نہ آ جائے، چاہے مشکل ہی کیوں نہ آ جائے، ثابت قدمی ضروری ہے. انسان تاریخ میں ایسے افراد کی بہت بڑی تعداد ہے کہ جو پوری زندگی ثابت قدمی کے ساتھ جنہوں نے گزاری، خدا کی بارگاہ میں رہے، منحرف نہیں ہوئے، لیکن جہاں پر ثابت قدم رہنے کا وقت آیا وہاں پر منحرف ہو گئے. اسی لیے ہم خدا کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ خدا ہماری عاقبت بخیر کر دے، عاقبت بخیر ہو. زندگی میں چاہے جتنی لغزشیں آ جائیں، جتنی پریشانیاں آ جائیں، جتنے مسائل آ جائیں، خدا جتنے گناہ میں کر رہا ہوں سب اپنی جگہ قبول، لیکن میری عاقبت بخیر کر. مجھے جب اس دنیا سے اٹھا تو اس انداز سے مجھے آپ آج بھی یاد کرتے ہیں کہ شہید ہونے سے پہلے سب سے ملاقات کر کے گئے اور سب سے بول کے جا رہے ہیں کہ بھائی آج کے بعد میں ہماری آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، آج کے بعد ہماری آپ کی ملاقات نہیں. کتنی شخصیات ہیں ہمارے شہر میں، ہمارے شہر میں کتنی شخصیات ہیں. بس ثابت قدم رہنا ہے، قدم رہنا ہے. اور دوسری اہم بات کہ جب بھی پر مشکل آئے امام کی بارگاہ میں اپنے اضطراب کا اظہار کرنا. جب تک ہم امام کی بارگاہ میں، جو ہمارے حقیقی وارث، جو ہمارے حقیقی والی ہیں، ہمارے حقیقی سربراہ ہیں، ہمارے حقیقی امام ہیں، جب تک ہم ان کی بارگاہ میں اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کریں گے، مشکل حل نہیں ہوگی. بات آ گئی شیعہ علماء پہ، اور اس وقت جو حاکم تھا اس نے کہا کہ تم لوگوں کا تو یہ دعویٰ ہے کہ علی مشکل کشا ہیں، تو اپنے امام کو پکارو اور امام کو پکار کے تین دن میں اس مسئلے کا حل لے کے آؤ، اس مسئلے کا حل لے کے آؤ. جتنے علماء تھے سر جوڑ کے بیٹھے اور حاکم سے کہا کہ تین دن کی مہلت ہمیں دے دیں، تین دن میں ہم اس کا حل لا دیں گے. کیا حل؟ اگر نہیں لائے تو قومی سطح پہ یہ اعلان ہو جائے گا کہ یہ مذہب جو ہے یہ مذہب حق کا نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. کتنی بڑی پریشانی تھی. علماء کا انتخاب، اس میں ایک محمد ابن عیسیٰ بھی ہیں. اب پہلے دن پہلی شخصیت نے جو ہے نا، وہ جس شخصیت کا انتخاب ہوا، انہوں نے امام زمانہ سے توسل کرنا شروع کیا، توسل کرنا شروع کیا. وقت گزر گیا، دن ختم ہو گیا، لیکن مشکل حل نہیں ہوئی، جواب نہیں ملا. دوسرا دن آیا، دوسرے دن دوبارہ توسل شروع کیا دوسری شخصیت نے، جواب نہیں ملا، مشکل حل نہیں ہوئی، مشکل حل نہیں ہوئی. اب ایک دن باقی بچا ہے اور محمد ابن عیسیٰ، ایک دن باقی بچا ہے اور محمد ابن عیسیٰ باقی بچا ہے. اب میں ویسے ہی تشیع کو خطرہ لاحق ہے، اپنی جان کو خطرہ لاحق ہے، حقانیت کو خطرہ لاحق ہے، کہا میرے اوپر شدید اضطراب اور اسٹریس کی کیفیت، اور اس اضطراب میں میں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا اور امام زمانہ کو پکارنا شروع کیا. اچانک میں نے دیکھا کہ میرے مولا نے اپنا دیدار کرا دیا. ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیں محمد والے امام پر. اچھا آپ لوگوں کی توجہ میری طرف رہے، بچوں کو چھوڑ دیں، یہ جو بچے ہیں یہ اب ہمارے بچے ہیں، آپ کے بچے نہیں ہیں. تو ہمارے بچے یہاں پر جو بھی کریں آپ انہیں کرنے دیں، آپ اپنے بچے کو سنیں جو اوپر بیٹھا ہے. ایک دفعہ اور درود پڑھیں محمد والے محمد پر. کہنے مولا سے گفتگو ہوئی، مولا نے مسئلے کا حل بتایا. جب مسئلے کا حل بتایا تو میں نے کہا کہ یا امام زمان، تین دن سے، دو دن سے میرے سارے ساتھی استغاثہ کر رہے ہیں، سارے ساتھی مدد طلب کر رہے ہیں. وہ جو دو میرے ساتھی تھے وہ بھی علم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں کسی طرح کم نہیں تھے. میرے مولا پہلے آ کے پہلے دن ہی مسئلے کا حل کیوں نہیں بتایا؟ کہا تم لوگوں نے خود ہی تو تین دن کا وقت لیا تھا، اگر حاکم سے ایک دن کا وقت لے لیتے تو پہلے دن مشکل حل ہو جاتی. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، اگر آگہی کے ساتھ خداوند متعال کی بارگاہ میں جانا ہے تو اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کل میں نے کہا تھا عشق، معرفت، ہمت، آگہی اور استراب. یہ استراب کا مرحلہ ان مراحل کو گزارنے کے بعد آئے گا، جہاں پر انسان عاشق ہوگا امام کا تب مسترب ہوگا. جو کسی چیز کا عاشق ہی نہ ہو اس پر استراب کیسا لاحق ہوگا؟ استراب لاحق نہیں ہوگا، کبھی لاحق نہیں ہوگا اسے استراب. جب آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو اس چیز کا ہمیشہ استراب آپ کے اوپر باقی رہتا ہے نا. اگر انسان اپنی گاڑی سے محبت کرے تو 10,000 مرتبہ گھر سے نکل کے باہر دیکھ رہا ہوتا ہے کسی بچے نے گاڑی پہ کوئی خط تو نہیں کھینچ دیا، میرا سائیڈ مرر سلامت ہے، شیشے سلامت ہیں، پنچر تو نہیں ہو گئی. 10 مرتبہ اگر اسے گاڑی سے عشق ہے، گھر سے عشق ہوتا ہے تو اپنے گھر کی اسی طرح حفاظت کرتا ہے. بچوں سے اس طرح محبت ہوتی ہے تو انسان اپنے بچوں کی بھی اسی طرح حفاظت کرتا ہے. جس چیز سے انسان کو سب سے زیادہ محبت ہوگی انسان اس چیز کی اسی طرح محبت کرتا ہے. اگر ہم دنیاوی محبتوں کو چھوڑ کر دین سے محبت کر لیں کتنا اضطراب ہمارے اوپر طاری ہو جائے گا، کتنا اضطراب. جیسے ہی خدا ہمیں پکارے گا اپنی ملاقات کے لیے ہم کتنے مسترب ہو جائیں گے. کیوں مسترب ہوں گے؟ ہم خدا کے عاشق ہو گئے ہیں. جب امام ہمیں پکاریں گے ہم بھاگ کر مصلے پر آئیں گے، عزاداری کے فرش عزا پر آئیں گے. جب امام کے حیا علی العزا کی آواز لگے گی ہم بھاگ کر عزاداری کے مصلے پر آئیں گے، کیونکہ ہمیں اپنے معشوق سے ملاقات کرنی ہے. فرش عزا عاشق اور معشوق کی ملاقات کا مرکز ہے، کی جگہ ہے. اسی طرح جب خدا کے لیے حیا علی الصلاۃ کی آواز لگتی ہے تو یہ بھی عاشق اور معشوق سے ملاقات کا مرحلہ ہوتا ہے. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم معشوق کے جانے کے بعد آ کر اپنا نام لکھواتے ہیں. معشوق سے ملنے کا وقت کیا، فضیلت کیا چیز ہے؟ عبادت میں فضیلت کا وقت کیا ہوتا ہے؟ فضیلت کا وقت کسے کہتے ہیں؟ فضیلت یعنی وہ وقت جس وقت حجاب ہٹا ہوا ہو، پردے ہٹے ہوئے ہوں اور دیدار کا موقع اپنے عروج پر ہو، دیدار اپنے عروج پر ہو، معشوق اپنے پورے جلوے کے ساتھ موجود ہو. لیکن فضیلت سے ہٹ کے جو وقت ہوتا ہے وہ کون سا وقت ہے؟ وہ ایسا یہ کہ آپ معشوق کی گلی میں تو داخل ہوئے، اس کے گھر کے سامنے سے گزرے اور بعد میں واٹس ایپ پہ خبر دے دی کہ میں تمہاری گلی میں آیا تھا لیکن تم موجود نہیں تھے. اس نے کہا چلو تم آئے تھے، میں نے قبول کر لیا. عزاداری بھی عزیزان محترم اسی طرح ہے کہ انسان میں اس اضطراب کی کیفیت کو پیدا ہونا ہے. اضطراب کی کیفیت کو پیدا ہونا ہے وہ کس نتیجے میں؟ جب وہ شخصیت، وہ وجود، وہ امام، وہ خدا جس کے رستے میں ہم نے قدم اٹھایا ہے اس کی پوری معرفت حاصل ہو جائے گی، ہمیں پوری معرفت حاصل ہو جائے گی، ہم اس معرفت کے نتیجے میں اس کے عاشق ہو جائیں گے. عاشق ہونے کے بعد جب اضطراب ہمارے اندر پیدا ہوگا تب ہم جرات مندانہ اقدام کریں گے، تب ہم اپنی پوری قوت اور طاقت کا استعمال کریں گے. علماء کرام کے بہت سارے قصے ملتے ہیں. نگہبان بتاتا ہے سخت برف باری ہو رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے، شدید برف پڑ رہی ہے، کئی کئی ملی میٹر برف جمع ہو رہی ہے امام کے حرم کی چھت پر. اور وہاں پر دیکھتے ہیں عالم دین جو فجر سے پہلے آئے ہیں نماز شب ادا کرنے کے لیے، رکوع میں ہیں اور ان کی کمر پر برف جمع ہو گئی ہے، برف جمع ہو گئی ہے. جب مصلی عبادت پہ آئے اپنے عشق کو سامنے دیکھ کر بھول گئے، اپنے وجود کو بھول گئے کہ میرا وجود کیا تھا، میرا وجود کیا تھا. اور ایسا انسان جب آگاہ ہو جاتا ہے، جب اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میں کس کی جانب سفر کر رہا ہوں، پھر اس کی بے چینی بڑھ جاتی ہے، اضطراب بڑھ جاتا ہے. ایک شہید کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ اپنی تسبیح اپنے ساتھی کو دی اور کہا کہ اس تسبیح سے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھا کرو. صلوات پڑھا کرو. اور دیکھو جب تک یہ تسبیح سلامت ہے تم سمجھ جانا میں زندہ ہوں، اور جس دن اس تسبیح کا دھاگا ٹوٹ گیا سمجھ جانا کہ میں شہید ہو گیا. ساتھی نے کہا، میں نے بڑا مذاق اڑایا، میں نے کہا کہ بھائی یہ ولی اللہ ہو گئے ہو تم، اور تسبیح بھی وہ دی ہے جس کے اندر مچھلی کی ڈور ڈلی ہوئی ہے، اس کو ٹینک کے نیچے بھی اگر ڈال دیا جائے تو یہ نہیں ٹوٹے گی. کہا نہیں ٹوٹے گی، مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ یہ ٹوٹے گی، وعدہ کیا گیا ہے. جدائی ہو گئی، وہ کسی اور لشکر میں، یہ کسی اور جگہ. کہا ایک دن میں تسبیح پڑھ رہا تھا، اچانک میں نے محسوس کیا کہ کسی نے میری ہاتھ سے تسبیح کھینچ لی ہے اور تسبیح ٹوٹ گئی. میں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا، پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. میرے ساتھیوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ فلاں شہید ہو گیا. تمہیں غیب کا علم ہونے لگ گیا؟ کہا کہ نہیں، خود بتا کے گیا تھا، یہ تسبیح دے کے گیا تھا کہ جس دن ٹوٹ جائے اس دن سمجھ جانا میں شہید ہو گیا. میرے ساتھیوں نے اعتبار نہیں کیا. اب جب ہم گاڑیوں میں سوار ہو کے نکلے، دیکھا سامنے کچھ اور مجاہدین کھڑے ہیں، زاروں قطار گریا کر رہے ہیں. گاڑی روکی، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ فلاں محاذ پر وہ فلاں شہید ہو گیا. کہا شہید آگہی رکھتا ہے اپنی موت کے بارے میں اور اپنی موت کے لیے پریشان ہوتا ہے، اضطراب کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے، اپنی زندگی کو بھی اسی انداز سے گزارتا ہے کہ جس انداز سے گزارنے کا حق ہے. عزیزان محترم، ہم صبح شام اٹھتے بیٹھتے دن میں کم از کم پانچ مرتبہ اس بات کی تکرار کرتے ہیں کہ اے امام، اے کاش ہم کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے، یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزن عظیمہ. امام، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تاکہ ہم اس عظیم مرتبے پر فائز ہوتے. اہم یہ نہیں ہے کہ ہم کربلا میں ہوتے یا نہیں ہوتے. عزیزان محترم، ہماری زندگیوں میں اہم بات یہ ہونی چاہیے کہ روئے زمین پر جہاں پر بھی تقاضا ہو ہمارے اندر یہ صلاحیت ہو کہ ہم کربلا منعقد کر سکیں, ہم قیام کر سکیں, ہمیں کربلا بنا سکیں. اس توانائی کو پیدا کرنا ہے, یہ کیفیت حاصل کرنی ہے. یہ کیفیت حاصل کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن انسان کوشش ضرور کر سکتا ہے, اس رستے میں قدم ضرور اٹھا سکتا ہے, قدم ضرور اٹھا سکتا ہے. جناب جان علیہ السلام نے کہاں سے سفر شروع کیا ہے, کہاں سے چلے آ رہے ہیں؟ غلامی گزاری, غلامی گزارنے کے بعد جناب ابو ذر کے غلام بنے. جناب ابو ذر غفاری کے ساتھ ایک عمر گزاری ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ جب جناب ابو ذر کو شہر بدر کیا گیا ہے تو ان کے ساتھ صرف جان تھے, اور اس کے بعد جب شہید وفات ہو گئے, شہید ہو گئے جناب ابو ذر, یہ تشریف لے آئے ہیں میرے مولا کے پاس, امیر المومنین کے پاس. اور امیر المومنین کے پاس آنے کے بعد جب امیر المومنین کی شہادت ہو گئی, امام حسن کے پاس آ گئے, اور اب کہاں پر کھڑے ہیں؟ کربلا کے میدان میں, کربلا کے میدان میں. اور کربلا میں تاریخ لکھتی ہے کہ سب سے زیادہ سن جناب جان کا ہے. بعض روایات میں ملتا ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر سے بھی زیادہ سن رسیدہ ہیں جان, اتنا ان کا سن ہے. اور اس عالم میں بھی اپنے امام کو نہیں چھوڑا جناب جان نے, ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیتے میں نہیں آ سکتا. کیا امام ان کے عذر کو قبول نہیں کر سکتے تھے؟ جس طرح امام نے محمد ابن حنفیہ کے عذر کو قبول کیا, جس طرح عبداللہ ابن جعفر کے عذر کو قبول کیا, بدن میں طاقت نہیں ہے, بیمار ہیں, مریض ہیں, کہا تمہارا عذر قبول ہے, کہا نہیں حسین میرے بچوں کو ساتھ لے جائیں, جناب اون محمد کو ساتھ کر دیا, لے آئے, عذر قبول ہو گیا. امام نے, اس امام وقت نے ان کے عذر کو قبول کر لیا, بیمار ہے. غلام کا عذر بھی تو قبول ہو سکتا تھا. جناب جان کے ساتھ تو دو مجبوریاں تھیں, ایک غلام اور علی کے غلام, اہل بیت کے غلام, ایسے غلام جو چاہتا ہی نہیں ہے کہ آزاد ہو, ہمیشہ غلام رہنا چاہتا ہے, ہمیشہ غلام رہنا چاہتا ہے, وہ نہیں چاہتا اس در کو چھوڑنا, کیونکہ اسے اس در کی صحیح معنی میں معرفت ہو چکی ہے, وہ اس معرفت کو حاصل کر چکا ہے. نہیں, جسے اس در کی معرفت حاصل ہو جائے عزیزان محترم, وہ پھر اپنے مولا کو نہیں چھوڑتا, اپنے مولا سے الگ نہیں ہوتا. نہیں معلوم میں نے یہاں پر گفتگو میں یہ واقعہ بیان کیا تھا یا کہیں اور, دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام کا غلام ہے, اور اسے مدینے میں قحط سالی ہے, بارش نہیں ہو رہی, کوئی پانی کا ایک بوند نہیں برس رہا. ایک امام کے صحابی نے دیکھا کہ پہاڑی کے ٹیلے پہ ایک حبشی غلام چڑھا ہے اور چڑھ کے دعا مانگ رہا ہے, اور ابھی اس کی دعا پوری نہیں ہوئی ہے کہ کالے کالے بادلوں نے گھیر لیا, اور کہتے ہیں کہ اتنی بارش ہوئی کہ ہم یہ تصور کر رہے تھے کہ اگر یہ بارش جاری رہی تو ہم سب مارے جائیں گے, ہمارے گھر تباہ ہو جائیں گے, مویشی ہلاک ہو جائیں گے. مجھے اس غلام کو دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی. جب میں نے اس غلام کو دیکھا, میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا. پیچھے چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ وہ سید سجاد کے گھر میں داخل ہو گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر گیا, امام کے ساتھ بیٹھا. امام نے کہا, کہو سعید کیسے آنا ہوا؟ کہا امام آپ کے غلام کو خریدنے آیا ہوں. کہا سعید تم ہمارے صحابی ہو, تمہیں کیسا بیچنا, ہم تمہیں تحفے میں دے دیں گے. کون سا غلام ہے؟ سارے غلاموں کو بلایا گیا, جمع کیا گیا, سارے غلام آئے, جمع کیے گئے. کہا امام ان میں وہ غلام شامل نہیں ہے. اچھا, ہاں ایک غلام ہے, میں اسے بلواتا ہوں, شاید وہ ہو. بلوایا, وہ غلام آیا, حبشی غلام ہے. کہا امام یہی تھا. کہا تمہیں اجازت ہو, جاؤ یہ اب تمہاری ملکیت ہے, جاؤ یہ تمہاری ملکیت ہے. سید سجاد کے گھر میں تربیت پائی ہے اس نے, گھر میں تربیت پائی ہے. ایک مرتبہ پلٹ کے یہ کہتا ہے کہ سعید تو مجھے میرے مولا سے جدا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کہا تیری کرامات کی وجہ سے, تو مسبب الاسباب ہے, تو مستجاب دعویٰ ہے، تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں اس لیے، میں نے ابھی تجھے دیکھا، تو پہاڑی کے ٹیلے پہ گیا، بارش شروع ہو گئی۔ ایک مرتبہ غرام نے گریہ کرنا شروع کیا، بارگاہ خداوندی میں دونوں ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگارا یہ راز تو تیرے اور میرے درمیان تھا، تو نے اس راز کو جب فاش کر دیا تو اب اپنے اس بندے کو بھی اپنے ساتھ لے جا۔ راوی کہتا ہے کہ امام سمیت تمام افراد نے وہاں گریہ شروع کر دیا، میں نے بھی گریہ شروع کیا اور امام کے گھر سے اسی انداز میں نکل آیا۔ ابھی میں اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا، امام کا ایک غلام آیا، کہا کہ اے سعید واپس چلو، تمہیں سید سجاد بلا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں بلا رہے ہیں؟ کہا کہ میرے مولا نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے کہ اے سعید، جس غلام کے تم مالک بن چکے تھے اسے قضائے الہی آ چکی ہے، مر چکا ہے، اب آ جاؤ اپنے اس غلام کی میت پر نماز جنازہ ادا کر لو۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے امام کے گھر میں پرورش پانے والے غلاموں کا۔ وہ غلام غلام ہی رہنا چاہتا ہے، آزاد نہیں ہونا چاہتا۔ جانے محترم، حر بوڑھے ہو چکے ہیں، شاید ہڈیوں میں جان نہ ہو، شاید صحیح سے چل بھی نہیں پاتے ہوں، لیکن جب مولا کے بارگاہ میں آئے ہیں نا، مولا کے ہم رکاب جب جنگ کی ہے اور ایک مرتبہ میدان میں گرے ہیں جناب جون، تو ایک مرتبہ جب بالی پہ آئے ہیں نا میرے مولا جناب جون کے، گریہ کیا ہے، گریہ کیا ہے، اور وہاں پر جناب جون نے بڑھ کے مولا کو بڑے عجیب انداز سے پکارا ہے، کہا یا مولائی حل وفیت، اے مولا میں نے اپنی وفا نبھائی ہے، عاقبت بخیری، عاقبت بخیر ہو گئی، اپنی عاقبت کی فکر، دنیا سے جاتے ہوئے بھی آخری وقت میں بھی یہ معلوم ہے کہ بس اب میری روح نکل جائے گی، اب میں مارا جا رہا ہوں، میں ختم ہو گیا، زخمی ہو کے گر گئے ہیں، اب جان نہیں ہے، معلوم ہے مارے جائیں گے، ختم ہو گئے، لیکن پھر بھی اپنے مولا سے جنت کا پروانہ لے کے جا رہے ہیں۔ حل وفیت، وفا نبھائی ہے، میرے مولا نے گریہ کیا، گریہ کر کے کہا اللہم بیز وجہو، حبشی ہے یہ میرا غلام، یہ ابو ذر کی نشانی ہے، لیکن خدا اس کے چہرے کو سفید کر دے، وطیبہ ریحوہو، اور اس کی بدن کی بو کو خوشبو میں تبدیل کر دے، خوشبو میں تبدیل کر دے۔ جب کربلا ختم ہوئی نا، عاشور گزری، اور میرے مولا سجاد اپنی کرامتوں کے ذریعے کربلا میں آئے، اور بنی اسد والوں نے ان سے یہ پوچھا کہ اے شخص تو کون ہے، یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ کہا میں سجاد ہوں، میں سجاد ہوں، علی ابن حسین، حسین کا بیٹا، میں اپنوں کے جنازوں کو دفنانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا مولا بڑی عجیب بات، یہاں پر بڑی عجیب بات ہے، جب بھی جنگوں میں کوئی مارا جاتا ہے نا، جہاں پر لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں، جہاں پر لاشیں ہوتی ہیں، مردہ جسم ہوتے ہیں، وہاں سے تھوڑے ہی وقت گزرنے کے بعد بدبو اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے بو آتی ہے، لاشیں سڑ جاتی ہیں نا، خدا کا نور نکل جاتا ہے، صرف مردہ جسم رہ جاتے ہیں۔ کہا وہ مردہ بدبو جو پھیل جاتی ہے، کربلا میں کوئی ایسی بدبو نہیں پھیلی، بلکہ یہاں تو فضا میں ہر طرف خوشبو پھیل رہی ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے بنی اسد والوں کو مخاطب کیا، کہا تم نے کربلا کے میدان میں عصر عاشور سے پہلے، ارے حسین سید الشہداء کا وہ جملہ نہیں سنا تھا جو جون کے لیے کہا تھا، اللہم بیض وجہ وطیب روح، اے خدا جون کی بو کو خوشبو میں تبدیل کر دے۔ ہاں عزاداروں، کربلا گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، لیکن جون کی خوشبو آج تک کربلا کی فضاؤں میں ہے، آج تک موجود ہے، آج تک کربلا اطاعت امام کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ اطاعت امام، جس نے اپنی مولا کی شناخت کر لی اور اس بات کا مسمم ارادہ کر لیا اور اپنے ارادے پہ قائم رہا اور اس پہ ثبات قدم دکھایا اور اپنی پوری توانائی اس وعدے پہ برقرار رکھنے کے لیے صرف کر دی کہ مولا جب تک زندہ رہوں گا آپ کے نقش قدم پر چلوں گا، جب اس دنیا سے جاؤں گا تو آپ کے انداز سے جاؤں گا۔ خدا مند متعال نہ اس کی لاش کو خراب ہونے دیتا ہے اور نہ اس کے بدن کو عام بدن کی طرح اس خاک میں ملا دیتا ہے. نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہوتا. ہاں، کربلا میں ایک سے ایک انوار موجود ہیں، ایک سے ایک مثالی نمونے کربلا میں موجود ہیں، جو اطاعت امام میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک. کسی نے نماز کی ادائیگی میں حسین سید الشہداء پہ اپنی جان دے دی. کیا وہ تلوار چلانا نہیں جانتے تھے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے؟ کیا وہ بہت سارے شامیوں کو، کوفیوں کو فنار نہیں کر سکتے تھے؟ کہا نہیں، امام کو اس حالت میں ابھی ایسے مجاہدین کی ضرورت ہے جو اپنے کلیجے پہ تیر کھا سکیں. بس تلوار نہیں چلائی ہے، تیر کھائے ہیں، تیر کھائے ہیں، اور اتنے تیر کھائے ہیں کہ بدن کا ہر کونا تیر سے چھلنی ہے، تیر سے چھلنی ہے. یہ کربلا والے ہیں. کیا امام کے ساتھی ایسی تلوار نہیں چلا سکتے تھے کہ گروہ کی شکل میں حملے کریں اور لشکر کو تاراج کر دیں؟ نہیں، وہ عباس علمدار جو صرف ایک ٹوٹے ہوئے نیزے کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہو سکتا ہے اور 4,000 کوفیوں کو نہر سے دور ہٹا سکتا ہے، اس کے لیے تلوار چلانا کیا بات ہے؟ کہا نہیں، ابھی امام کو اس انداز سے میری ضرورت ہے، اس انداز سے میری ضرورت ہے. ہر ایک مثالی نمونہ ہے کربلا کے میدان میں، ہر ایک مثالی نمونہ کربلا کے میدان میں. جس کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں گے، جس کی تاریخ آپ پڑھیں گے، بخدا اس نے حسین علیہ السلام کے سامنے نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا ہے، چہرے پہ کوئی سوالیہ نشان نہیں پیدا ہوا ہے اس کے کہ وہ امام سے بڑھ کے یہ سوال کر لے کہ امام ایسا کیوں، آپ یہ حکم کیوں دے رہے ہیں؟ امام آپ نے حکم دیا، آپ کا حکم قابل قبول ہے، آپ کا حکم قابل قبول ہے. ہاں عزیزو، بس یہی کربلا ہے. یہ جب تمام ہوگی، تمام لاشے کربلا کی خاک میں بے گور و کفن نظر آئیں گے، بے گور و کفن. ایک مرتبہ جب لٹے پٹے اہل حرم کی سواریاں یہاں پہ داخل ہوگی نا، تو میری بیوی ان مجاہدین کے احترام میں اور اپنے بھائی کی محبت میں اپنے آپ کو بے کجاوا اونٹ سے نیچے گرا دیں گی، نیچے گرا دیں گی. اور ہاں، سید سجاد بھی اپنے بابا کی محبت میں گھٹنیوں چلتے ہوئے سید الشہداء کے جسد مبارک تک پہنچیں گے. ایک مرتبہ ایک ایک لاش سے سید الشہداء مخاطب ہوں گے، میری بیویاں بیان کریں گی، میری شہزادی زینب بیان کریں گی، رسول خدا کو مخاطب کریں گی، ایک ایک لاشے کو دکھائیں گے. اور ایک مرتبہ جب بھائی کے لاشے پہ آئیں گی نا، اور ضبط کا بندھن ٹوٹے گا، نانا رسول اللہ کو مخاطب کریں گی، یا جدہ حاضر حسین مرمل بالدماء مقتع رازا بنا تو کذاب آیا، اے میرے جد، میرے نانا رسول اللہ اپنے حسین کو دیکھیے، ارے خون میں گلتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے بدن ہو چکا ہے، اے رسول اللہ، اے نانا رسول اللہ، ذرا اپنی بیٹیوں کا حال تو دیکھیں، سروں پہ چادریں نہیں ہیں، ہاتھ رسن سے بندے ہیں، رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہیں، کو دیکھتے ہیں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. دعائے صحت کی اپیل ہے سید ریاض حیدر زیدی اور مولانا یوسف. شدید بیمار ہیں، کرونا میں مبتلا ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں اور آئی سی یو میں ہیں. خداوند متعال کی بارگاہ میں سب مل کے دعا کریں، پروردگار تجھے سید سجاد کا واسطہ، جتنے بیمار ہیں انہیں جلد از جلد صحت کاملہ نصیب فرما، پانچ مرتبہ اما یجیب کی تلاوت فرما دیں تمام مریضان کے لیے، تمام مریض جو اس وقت بیمار حال ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، ما تنسى حسين۔